सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलामत करता है। हमारे शुमारे की सौती झलकियां रूबरू इंटरनेट पर भी शाया होने वाले अदबी रिसाले चहारसू के मुदीर जनाब गुलजार जावेद से हमारा मुकालमा।
मैं नहीं जानता कैसे अल्लाह ताला इसको चला रहा है। ये मेरा एक मिशन है कि उर्दू अदब में एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जाए जो हर तरह की आलाइश से पाक हो। तो आपकी दुआ से चहारसू इस हवाले से एक अच्छी शोहरत का मालिक है।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में मोहतरमा सबिया सबा अपना कलाम पेश करेंगी।
बज़ाहिर रौनकों में बज़्म आराई में जीते हैं, हकीकत है कि हम तन्हा हैं, तन्हाई में जीते हैं।
तफ़ीमे गालिब दीवाने गालिब की गजल नंबर 141 की अंग्रेजी और उर्दू में तशरी डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी की ज़बानी।
गालिब ने यह गजल 1821 में लिखी और इस गजल में 6 अशार हैं। कहते हैं, सर गश्तगी में आलम हस्ती से यास है, तस्की को दे नवीद के मरने की आस है।
और आखिर में एक अफसाना पहला और तीसरा सुनाएंगे खालिद हमीद।
महगीर औरत ने चिल्लाने वाले मारवाड़ी की तरफ ने टोकरी जोर से फेंकी जो ठीक उस मारवाड़ी के गले में आवेजा हो गई। सब लोग हंसने लगे। माहिगीर औरत बोली, तू लड़ाई में क्या हिस्सा लेगा, तू ना मर्द है ना औरत, तू दल्लाल है दल्लाल, दोनों तरफ से कमीशन खाता है। तेरे जैसा मारवाड़ी हमारे दारसवा में भी था, वो हमारी मछलियों को अपने ट्रकों में भरकर शहर ले जाता था और सारा पैसा खुद हड़प कर जाता था। अब हम सारे गांव के माहिगीरों ने मिलकर अपना ट्रक ले लिया है, खुद मछली समंदर से निकालते हैं, अपने ट्रक में ले जाके शहर में बेचते हैं। पहले मेरे कान में एक चांदी की बाली नहीं थी, अब देख ये सोने का बगड़ा, तेरी चिपड़ी बुचड़ी बीवी के पास भी ऐसा ना होगा।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की एक सौती झलक।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूद पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबसरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-89। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-89।
दुनिया बदल रही है और इसके साथ साथ ज़राए इब्लाग तो बहुत ही ज्यादा तब्दील हो रहे हैं। इंटरनेट हर शोबे और मैदान में पेश है और इसमें अदब का भी शोबा शामिल है। रसायल, जरायद, किताबें कागज़ों पर अब भी शाया होती हैं, मगर रफ्ता रफ्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए उर्दू अदब का इब्लाग हो रहा है। सोशल मीडिया और वेबसाइट्स के जरिए जदीद अदब भी शाया हो रहा है और वो अदब पारे भी जो किसी हद तक नायाब होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक के इस जदीद दौर में रावलपिंडी से इंटरनेट पर एक रिसाला बड़ी पाबंदी से हर 2 माह बाद शाया होता है। नाम है इसका चहारसू। ये रिसाला खासा पुराना है, मगर पहले ये कागज़ पर शाया होता था, मगर अब ये कागज़ के साथ साथ इंटरनेट पर भी शाया होता है। आज आप इसके मुदीर जनाब गुलजार जावेद से मुलाकात कीजिए। जनाब गुलजार जावेद बुनियादी तौर पर अफसाना निगार हैं, मगर इसके साथ साथ इन्हें उर्दू अदब की बेलौस खिदमत का भी जुनून है और इसी के तहत ये अपना अदबी रिसाला शाया करते हैं। انٹرنیٹ پر پابندی سے شائع ہونے والے اس رسالے اور اس سے متعلق مسائل پر ہم نے ان سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ ادبی رسالے چہار سو کے مدیر جناب گلزار جاوید کے اس انٹرویو کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ ان سے بات انٹرنیٹ کے حوالے سے ہی شروع ہوئی۔ جناب گلزار جاوید،
دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا بیٹا دوسرے نمبر کا انگلینڈ گیا تعلیم حاصل کرنے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں۔
جی
جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پھر یہ آئیڈیا دیا کہ اب یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو اس کو آپ مطلب یہ سافٹ کاپی جو ہے انٹرنیٹ پر لے کر آئیے، اس سے آپ کا ریڈر بڑھے گا۔ اب الحمدللہ مطلب یہ کہ 12-15 ہزار ریڈر ہے 400 کا انٹرنیٹ پر۔
تو جب انٹرنیٹ پہ آپ نے اس کو ڈھالا تو کیا دشواریاں پیش آئیں آپ کو؟ ظاہر ہے کہ جو کاغذ پہ رسالہ چھپتا ہے اس کی جو شکل ہوتی ہے یا اس کا جو ایک لمس جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، جبکہ کس پلاسٹک کے اسکرین پہ اس کا کچھ اور انداز ہوتا ہے، تو کیا تاثرات تھے آپ کے؟
جی میں نے عرض کیا نا کہ میرے بیٹے افتخار جاوید آئی ٹی میں کر کے آئے تھے، مطلب یہ کہ انگلینڈ سے ڈگری لے کر آئے تھے ماسٹر کی، تو ان کو کوئی خاص دشواری نہیں ہوئی۔ تو مطلب کچھ ہفتوں میں انہوں نے یہ پروگرام بنا کے اور آن لائن کر دیا اور وہ خود ہی اس کو دیکھتے ہیں۔ ہارڈ کاپی جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے اور یہ الیکٹرانک کاپی جو ہے یہ میرے بیٹے افتخار جاوید ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔
اچھا گزشتہ، ویسے بھی آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ ربع صدی کے دوران بہت جید اور بڑے مستند رسائل جو تھے وہ اردو ادب کے سے ناپید ہو گئے اور یا کم ہو گئے یا رفتہ رفتہ معدوم ہو گئے۔ تو اس ایسے حالات میں جب یہ آپ نے رسالہ نکالا، تو جب کاغذ کی شکل میں نکالا، یہ کب کی بات ہے؟
دیکھیے 25 برس کا ہو گیا 400۔ یہاں میں تھوڑا سا عرض کر دوں، میرے استاد ہیں سید ضمیر جعفری مرحوم، تو مجھے اکثر مطلب یہ کہ مدیران سے یہ گلہ رہتا تھا کہ وہ میں بنیادی طور پر افسانے کا وہ ہوں طالب علم، تو مجھے ان سے یہ گلہ رہتا تھا کہ ان کو افسانہ بھیجا جاتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتے۔ تو مدیران یہ کہتے تھے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مدیر کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی بار میرے منہ سے اتفاق سے نکلا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں جواب ضرور دوں گا بھیجنے والے کو، ادیب کو، صاحب قلم کو۔ تو استاد محترم اس بات کو نوٹ کر رہے تھے اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ تم کر سکتے ہو اور رسالہ تم جو ہے نکالو، تو پھر یہ 400 کے نام سے جریدہ اس طرح نکلا۔
تو اس سلسلے میں آپ کو دشواریاں کیا پیش آئیں؟ ظاہر ہے کہ مالی طور پہ کوئی اب منفیت بخش کاروبار تو رہا نہیں۔
نہیں نہیں، یہ قطن کاروبار نہیں ہے۔ دیکھیے میں عرض کروں کہ میں سرکاری طور پر منظوری لینے کے بعد اس کا اشتہار لینے گیا تو مجھے صاف طور پر بتا دیا گیا کہ کچھ لو اور کچھ دو کے انداز میں کام ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ سو میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ میں نہیں جانتا کیسے اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے۔ یہ میرا ایک مشن ہے کہ اردو ادب میں ایک ایسی مثال قائم کر دی جائے جو ہر طرح کی آلائش سے پاک ہو۔ تو آپ کی دعا سے 400 اس حوالے سے ایک اچھی شہرت کا مالک ہے۔
اچھا اب گلزار صاحب یہ بھی دیکھیے کہ چونکہ آپ کا رسالہ انٹرنیٹ پہ شائع ہوتا ہے اور کاغذ کی شکل میں بھی، لیکن جو انٹرنیٹ کی شکل میں ہوتا ہے اس کے جو آپ قارئین ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو جب آپ رسالہ مرتب کرتے ہیں تو ان قارئین کا آپ خیال رکھتے ہیں اور ان کی نگارشات کو بھی شامل کرتے ہیں؟
بے شک کرتے ہیں، اور بہت اچھے دوست ہمارے مطلب یہ کہ جہاں جہاں اردو ہے وہاں وہاں 400 ایک اچھی شہرت کے حوالے سے، ایک اچھے نام کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اور میری خوش قسمتی کہ مجھے بہت اچھے احباب ملے، بہت اچھے قلمکار ملے، بہت اچھے دوست ملے۔
میں اس میں یہ سوال اس لیے کر رہا تھا کہ اب جو اردو ادب کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہو گیا ہے، اب صرف برصغیر نہیں رہا بلکہ پوری دنیا ہو گئی ہے۔ یعنی گلف کنٹریز کو لے لیجیے آپ، شمالی امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ، یورپ سب شامل کر لیجئے، تو اب اس کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ اور آپ کے پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا بھی مزاج جو ہے وہ مختلف ہے، تو اب ان تمام چیزوں کو بھی آپ جب رسالہ آپ ایڈٹ کرتے ہیں یا مرتب کرتے ہیں تو ان کو سامنے رکھتے ہیں، کیا اس کی کوئی تفصیل ہے آپ کے ذہن میں؟
جی، تفصیل یہی ہے کہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اردو زبان و ادب کا جو مطلب یہ امیج مطلب تھوڑا سا مجروح ہو چکا ہے اس کو بہتر کیا جائے، جو اس کی شکل تھوڑی مسخ ہو چکی ہے اس کو بہتر کیا جائے، میرا یہی ہے، میں یہ کام کرتا ہوں ایک مشن کے طور پر، یہ میرا وہ نہیں ہے کسی طرح بھی کوئی تجارتی منصوبہ نہیں ہے۔
تو تنہا تو یہ کام سر انجام دینا ممکن نہیں ہوگا؟
نہیں، تنہا نہیں ہے، انجام دینا بالکل صحیح فرما رہے ہیں، مطلب یہ کہ میں نے جیسے بتایا میرے بیٹے ہیں وہ میرے معاونت کرتے ہیں، ایک اور صاحب ہیں ان کا نام محمد انعام الحق ہے، وہ بھی میرے بیٹوں کی طرح ہیں، وہ میری معاونت کرتے ہیں کمپیوٹر پہ، اور ایک اور صاحب ہیں شعیب صاحب، وہ بھی میرے بیٹوں کی طرح ہیں، وہ ٹائٹل کے ڈیزائن اور پرنٹنگ میں میری معاونت کرتے ہیں، اور مطلب یہ کہ سنگل فیگر میں کچھ دوست اور ہیں جنہوں نے اپنا نام مطلب نہ لینے کا مجھ سے وعدہ لیا ہوا ہے، وہ میری معاونت کرتے ہیں۔
اچھا، یہ فرمائیے کہ جس زمانے میں آپ نے 25 برس پہلے یہ شروع کیا، یہ وہ زمانہ تھا جب جو بڑے بڑے رسائل تھے، نقوش، فنون اور اس طرح کے سیپ یا اور بہت سے رسائل تھے، یہ تقریباً اب خاتمے کے قریب تھے، تو ادب لطیف بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا اور بہت سے رسائل، تو جب رسائل کا سورج غروب ہو رہا تھا تو چہار سو طلوع ہو رہا تھا۔
دیکھیے، ایسا تھا کہ مطلب یہ استاد محترم سے میں نے سب کچھ سیکھا، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ وہ میری ذرا الگ سوچ کے بہت مترف تھے، میرے سوچنے کا انداز تھوڑا سا الگ ہے، میں چیزوں کو اپنے طرز پر سوچتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اردو ادب میں سارے جرائد کا مزاج ایک سا ہے، پیشکش کا بھی اور مواد کا بھی اور وہ جو کیا کہتے ہیں شکل و صورت کا بھی،
جی
تو آپ کی دعا سے ہم نے سب چیز مطلب یہ کہ اس کی تبدیل کی، شکل و صورت بھی، مواد بھی، اور مطلب یہ کہ پیشکش کا انداز بھی، آپ رکھ لیجئے اسے سارے ادبی جرائد کے بیچ میں، چاہے یہ برا لگے گا لیکن الگ ضرور نظر آئے گا۔
تو اس کی انفرادیت کیا ہے، مطلب آپ کے ذہن میں مطلب الگ کیسے ہوا یہ کہ
اس کی انفرادیت یہ ہے کہ مرحومین جو مطلب یہ کہ بھوک سے، افلاس سے اور بہت ساری مطلب پریشانیوں کے تحت اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کی یاد 5 ستارہ ہوٹل میں منائی جاتی ہے۔
جی،
ہم نے یہ رکھا کہ جو لوگ ہمارے درمیان حیات ہیں، جن کے کام کا اعتراف ہونا چاہیے، ہم نے ان کے نام کے لیے ان کے حوالے سے کرتاس اعزاز مختص کیا، ہم کم از کم نصف صفات جو ہے ایک شخصیت کی نظر کرتے ہیں، تمام ان کے مطلب یہ کہ فکر و فن اور جو ہے اور شخصیت کے حوالے سے، اور اس کے اندر میں ہر اشاعت کے اندر اس شخصیت سے تمام ان کے مواد جو ان کے بارے میں چھپا ہوتا ہے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد انٹرویو کرتا ہوں، جس سے ان کی تمام شخصیت سامنے آ جاتی ہے، اور یہ سلسلہ 25 برس سے چل رہا ہے، اور ایک بات کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ 400 کی ابتدا کے بعد اب ہر ادبی جریدہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن احباب یہ کہتے ہیں کہ 400 اپنی جگہ انفرادیت کا حامل ہے۔
تو آپ جس شخصیت کو منتخب کرتے ہیں اس کے لیے کوئی معیار مقرر کرتے ہیں کہ کیا کس دور کی شخصیت ہے یا کس شعبے کی ہے یا جو؟
صحیح فرمایا آپ نے، دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ کچھ بزرگوں کے مطلب یہ کہ مجھے مطلب یہ کہ وہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے استاد محترم کے زمانے سے، مطلب یہ کہ بڑے بڑے نام اس میں رہے ہیں، اپنے وقت کے ممتاز مفتی صاحب، ڈاکٹر وحید قریشی صاحب، احمد ندیم قاسمی صاحب، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب، تو اس طرح کے بزرگوں سے رہنمائی کے تحت یہ شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے،
اور اس کے بعد اس شخصیت سے جو لکھنے والے ہیں جو اظہار خیال کرتے ہیں تو ان سے آپ کو کس حد تک تعاون حاصل رہتا ہے؟
ہم صرف قلمی تعاون لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم قطعاً کسی قسم کی کوئی، ہماری پہلے دن سے یہ ہے اب تک ہم نے کسی سے کوئی مطلب پرتاس اعزاز کے حوالے سے قلمی معاونت کے علاوہ کوئی معاونت نہیں لی، نہ صرف یہ بلکہ ہم ان کو معقول تعداد میں پرچے بھی بغیر طلب کیے بھیجتے ہیں، ارسال کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کی دعا سے سلسلہ پہلے روز کی طرح اب تک جاری ہو ساری ہے۔
ویسے گلزار صاحب قلمی معاونت کا بھی تو اب لوگ معاوضہ طلب کرتے ہیں نا, اب یہ تو آج کل کی مارکیٹ اکانومی میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لکھیں گے تو کیا ملے گا.
نہیں میں اس مطلب 400 اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ آج تک کسی ادیب نے ہم سے کوئی مطلب مطالبہ یا معاوضہ طلب نہیں کیا. ہاں ایک صاحب نے کیا تھا, ان کا نام نہ لیا جائے تو اچھا ہے, وہ بڑے شاعر تھے لاہور میں رہتے تھے, تو لیکن جب میں انٹرویو کرنے گیا تو انہوں نے مجھ سے نہیں کچھ کہا اور خاموشی سے انٹرویو دے دیا.
اچھا اب بات آپ نے انٹرویو کی ہے تو ظاہر ہے کہ آج آپ سے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے بیسیوں ادیبوں اور نامور لوگوں سے باتیں کی ہیں اور ان کے انٹرویوز لیے ہیں اور تفصیلی طور پر ان سے بات کی ہے, تو یہ انٹرویو لینے کا تجربہ کیسا رہا کہ آپ کسی مخصوص شاعر اور ادیب سے جو ہے وہ اس سے اس کی زندگی کا احاطہ بھی کریں, اس کی ادب کے بارے میں بھی بات کریں, تو یہ تجربات کیسے رہے آپ کے؟
اچھا ایک تو اس کی تعداد کو آپ سینکڑوں میں کر لیجئے بیسیوں کی نسبت.
چلیں سینکڑوں میں صحیح.
میں تمام ان کی زندگی جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد سوالات کرتا ہوں ان کی پیدائش سے لے کے اور ان کے موجودہ وقت تک, تو آپ کی دعا سے یہ سلسلہ بہت پسند کیا جا رہا ہے اور لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس انٹرویو سے ہمیں ان کے قریبی دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اتنا نہیں جانتے تھے اس انٹرویو سے پہلے جتنا اب جانتے ہیں.
ادبی رسالے 400 کے مدیر جناب گلزار جاوید کی گفتگو ابھی جاری ہے, یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے urduvoa.com.
اس اعلان سے قبل آپ جناب گلزار جاوید کی باتیں سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. جناب گلزار جاوید نے ہمارے اگلے سوال کے جواب میں بتایا, اچھا کبھی آپ نے یوں سوچا ہے کہ یہ جو انٹرویوز آپ نے کیے ظاہر ہے کہ بڑے یادگار انٹرویوز ہوں گے, آپ نے ان کو تحریر کی شکل میں تو ڈھال دیا, تو کیا ان کی صوت آواز کو بھی آپ نے ریکارڈ کیا؟
جی یہ کام میں نے مطلب یہ بھی کیا, ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال صاحب, پروفیسر غفور صاحب, ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان صاحب, اسی طرح کے بہت سے دوستوں کی میں نے مطلب یہ کہ ویڈیو کیمراز میں مطلب ان کا انٹرویو محفوظ کیا, لیکن اردو ادب میں اس قدر وہ ہے تعصب, گروپ بندی, گروہ بندی, کہ جب تک آپ کسی کا دم چھلا نہیں بنیں گے تب تک آپ گوشہ گمنامی میں رہیں گے. صحیح. اور مجھے بڑا لطف آ رہا ہے اور گوشہ گمنامی میں بیٹھ کر کام کرنے کا.
نہیں آپ تو گوشہ گمنامی سے نہ کہیے, اب تو پوری دنیا کے لوگ آپ سے واقف ہیں, آپ کے رسالے سے آشنا ہیں, تو اب تو یہ قار گمنامی تو نہ ہوا.
یہ آپ کی محبت ہے, عزت افزائی ہے, وغیرہ میں تو خود کو گمنام ہی سمجھتا ہوں.
اچھا آپ نے جیسے ایک اسی ضمنی سوال سا ہے کہ جو آپ نے انٹرویوز وغیرہ کیے بہت سارے, تو ان کو کیا آپ نے کتابی شکل میں دینے کا بھی ارادہ رکھا ہے یا یہ رسائل میں چھپتے ہیں اور اس کے بعد ختم؟
جی دیکھیے دو کتابیں انٹرویوز کی میں چھاپ سکا ہوں اپنے ہی وسائل سے, دو کتابیں, ایک براہ راست کے عنوان سے اور ایک اور دوسرے عنوان سے, ابھی تازہ کتاب, دو کتابیں انٹرویوز کی میں نے چھاپی ہیں جن میں 80 انٹرویوز چھپ چکے ہیں.
اچھا یہ فرمائیے گلزار صاحب, یہ جب آپ اس کو شائع کرتے ہیں تو آپ کو فیڈ بیک بھی ملتی ہوگی, تو وہ اس کی کیا صورت ہے, کیا خطوط کی شکل ملتی ہے یا انٹرنیٹ کے ذریعے ملتی ہے, کیا ہوتی ہے؟
دیکھیے ہوتے تو خطوط ہی ہیں, چاہے وہ انٹرنیٹ سے آئیں یا پوسٹل سروس سے آئیں, لیکن جتنی محنت کی جا رہی ہے اتنا فیڈ بیک نہیں ہوتا. مجھے یہ بات کا اعتراف میں کوئی مطلب وہ شرمندگی نہیں.
تو آپ کی نظر میں کیا وجہ ایسی ہوئی کہ آج سے 30-40 برس پہلے تو ایک باقاعدہ یعنی اس کا اعتراف ہوتا تھا اور ایک بہت بڑا مخصوص حلقہ تھا جو اس میں شامل رہتا تھا, تو کیا اب وہ حلقہ جو ہے وہ منتشر ہو گیا ہے یا غیر موجود ہے یا کم ہو گیا ہے, کیا ہوا؟
دیکھیے یہ پوری دنیا میں جو اخلاقی زوال ہے تو اردو ادب اس سے کیسے بچ سکتا ہے, سو اردو ادب بھی اس کی زد میں ہے, لوگ چھوٹے چھوٹے اس میں مطلب گروپ میں, گروہ میں اور مقید ہو گئے ہیں 10-20, وہ اپنی اس کے گانا گاتا ہے, وہ اس کی قوالی کرتا ہے, بس یہ کام ہو رہا ہے اردو ادب میں.
تو خیر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ مارکیٹنگ کا زمانہ ہے کہ آپ اپنی مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں اور کہاں کہاں کرتے ہیں. اگر آپ گوشہ نشین ہیں تو پھر آپ اسی گوشہ نشینی میں رہیے اور لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اور سوال اس سے منسلک یہ ہے کہ جب آپ یہ رسالہ ترتیب دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں تو یہ رسالہ ایک رسالے کی شکل میں ہوتا ہے, تو کیا آپ اس وقت یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس کو جب ہم انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے تو اس کی کیا شکل اور کیا صورت بنے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ابلاغ کا ایک بالکل نیا ذریعہ ہے. اب تک تو کتابی شکل میں تھا, رسائل جو تھے وہ بھی کاغذ پہ شائع ہوتے تھے, کتابیں بھی. تو جب آپ انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں کچھ تو ہوتا ہوگا کہ یہ انٹرنیٹ پہ جائے گا تو ذرا یہ مختلف ہو, یا اس کا جو پریزنٹیشن ہے یا لے آؤٹ ہے یہ الگ الگ ہو؟
دیکھیے وہ تو الگ الگ تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ جو انٹرنیٹ کاپی ہے یہ الگ بنتی ہے, کیونکہ اس میں 4 نمبر اضافی ہوتے ہیں, یہ ٹائٹل کے نمبر بھی مانگتی ہے. اس کے علاوہ انڈیکس تبدیل کی جاتی ہے اسی حوالے سے, نمبرز کے حوالے سے, اور مواد یا اس کی مطلب یہ جو ہے لے آؤٹ وغیرہ ڈیزائننگ, اس میں قطن تبدیلی نہیں ہوتی, بالکل ویسے ہی ہو بہو. پرچہ بھی یہاں پریس میں ہوتا ہے اور انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے.
تو آپ نے جیسے بتایا کہ افسانے سے آپ کا بڑا تعلق رہا ہے, تو
نہیں ہے ابھی تک
رہا ہے ابھی تک, تو وہ تعلق کیا آپ ادارت کے ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں؟
آپ کی دعا سے میرے 3 افسانوی مجموعے آ چکے ہیں اور چوتھا جو ہے وہ آنے کے لیے بیتاب ہے.
تو یہ افسانوی مجموعے جو آپ کے شائع ہو چکے ہیں اس کو بھی آپ نے انٹرنیٹ پہ ڈالا؟
جی انٹرنیٹ پر ویسے موجود ہیں, جو دوست فرمائش کرتے ہیں انہیں بھیج دیتا ہوں, باقاعدہ نہیں ڈالا ہوا 400 کی طرح.
تو آپ کے 3 مجموعے جو ہیں وہ تقریباً, یعنی 2 شائع ہو چکے ہیں,
3 ہو چکے ہیں, چوتھا منتظر.
ہاں 3 ہو چکے ہیں, چوتھا منتظر ہے. تو یہ افسانے ظاہر ہے کہ آپ نے اس وقت لکھنے شروع کیے تھے جب بہت بڑے بڑے نام جو تھے افسانے کے میدان میں موجود تھے, قاسمی صاحب مرحوم سمیت. تو اس زمانے میں آپ نے جو افسانہ لکھا اس میں کوئی نئی راہ منتخب کی یا روایتی انداز میں لکھتے رہے؟
دیکھیے میری پہلی محبت انسان ہے اور میری کہانی بالکل مطلب یہ کسی سے متاثر, سب سے متاثر ہوں میں, لیکن نقالی کسی کی نہیں ہے میرے یہاں. میں سب سے متاثر ہوں, بالخصوص منٹو صاحب, عصمت چغتائی صاحبہ, غلام عباس صاحب, احمد ندیم قاسمی صاحب, منشا یار صاحب, ڈاکٹر مرزا حامد بیگ صاحب, اس طریقے سے مطلب بہت سارے لوگوں سے متاثر ہوں, جوگندر پال صاحب, مطلب یہ کہ ان سے متاثر ہوں, لیکن میرے ہاں کسی کی کوئی وہ نقالی نہیں ہے. میرا اپنا, آپ اگر میری کہانیاں دیکھیں گے تو میرا اسٹائل, میری کہانیاں بہت خراب ہو سکتی ہیں لیکن کسی سے ملتی نہیں ہیں.
ہاں نہیں, یقینی طور پہ ظاہر ہے کہ آپ کی اپنی ایک انفرادی شخصیت ہے اور آپ اس حوالے سے دنیا کو دیکھتے ہیں, انسانوں کو پرکھتے ہیں اور پھر اس سے کہانی بنتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ادب, افسانوی ادب کو خاص طور سے کئی حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ یہ ایک تجریدی ادب ہے, یہ ترقی پسند تحریک سے متاثر ہے, یہ ادب برائے ادب ہے وغیرہ, اس طرح کے آپ کے سامنے سے یہ سب دور گزرے ہوں گے. تو اور ان سے یقیناً تھوڑا بہت نوجوانی میں آدمی تاثر بھی لیتا ہے, ترقی پسندی کی طرف مائل ہوتا ہے یا تجریدیت کی طرف, یا علامتی طور پر انتظار صاحب جیسے تھے, بڑے نامور نام تھے. تو پھر کیا آپ کسی سے تو متاثر ہوئے ہوں گے؟
میں عرض کر رہا ہوں کہ میں متاثر منٹو صاحب, عصمت چغتائی صاحبہ, غلام عباس صاحب, قاسمی صاحب, منشا یار صاحب, مبین مرزا صاحب, مرزا حامد بیگ صاحب, بلوند سنگھ سب سے زیادہ, ان لوگوں سے بہت زیادہ متاثر ہوں, لیکن میری کہانی پر ان کا کوئی اثر نہیں ہے. دیکھیے میری کہانی جو ہے وہ میرے گرد کے, میرے چاروں طرف ہونے والے تماشے اور مطلب یہ کہ ڈرامے جو ہیں ان سے مطلب منسوب ہوتی ہے, انسانیت کو جو دکھ اور تکلیف پہنچ رہے ہیں ان سے منسوب ہوتی ہے. لہذا متاثر ہونا اور بات ہے اور اپنے انداز میں لکھنا اور بات ہے. اور بہت سے نام ہیں جن سے میں متاثر ہوں, مطلب یہ کہ اور نام بہت سارے لیے جا
ہاں یقینی طور پہ بے تحاشا نام ہے, بلکہ آپ نے جس دور میں لکھنا شروع کیا وہ تو افسانوی ادب کا میرا خیال ہے بے حد سنہری دور تھا, یعنی اشفاق صاحب, بانو قدسیہ,
اشفاق صاحب میرے نزدیک بہت بڑے افسانہ نگار ہیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ میں ان سب کا شاگرد ہوں, ان کے جوتوں میں بیٹھنے والا آدمی ہوں, لیکن میری کہانی پر ان کا کوئی اثر نہیں ہے.
ہاں نہیں نہیں ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا ایک الگ طریقہ ہوگا. تو جیسے منشا یاد صاحب تھے تو ان کی بہت سی کہانیاں جو ہیں اس کا پس منظر بالکل دیہی ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے بڑی شاندار کہانیاں لکھی مرحوم نے. تو وہ تو ہوتا ہے اس طرح سے, ہر شخص کا اپنا اپنا تو کچھ اسلوب ہوتا ہے. تو اسی لیے میں یہ سوال آپ سے کر رہا تھا کہ آپ کا مطلب یعنی کس طرف دیہی زندگی کی, معاشرتی سماجی ناہمواریوں کی بہت سے یعنی.
ہاں دیکھیے, مطلب بہت عمدہ بات آپ نے فرمائی. میری کہانیاں جو ہیں وہ سماجی ناہمواریوں کی کہانیاں ہیں, اس میں دیہی رنگ بھی ہے, مقامی رنگ بھی ہے, بین الاقوامی رنگ بھی ہے. جو مسائل انسان کو درپیش ہیں بالخصوص ہماری کمیونٹی کو, وہ مجھے مطلب تنگ کرتے رہتے ہیں اور میں ان کے گرد تانا بانا بنتا رہتا ہوں.
تو اچھا ایک یہ سوال تھا کہ ہر کہانی نگار جو ہے وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ناول لکھنے کی کوشش یا آرزو یا تجربہ ضرور کرتا ہے, تو آپ نے بھی کیا؟
دیکھیے ابھی تک تو نہیں کیا, البتہ ہمارے ایک دوست ہیں نامور فکشن رائٹر شموئل احمد صاحب, پٹنہ میں رہتے ہیں بھارت میں, وہ علم نجوم میں بھی دسترس رکھتے ہیں, وہ بارہا کہتے ہیں کہ آپ نے ناول ضرور لکھنا ہے.
تو آپ نے سوچا نہیں؟
نہیں میں سوچتا تو ہوں, مطلب وہی بات ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, لیکن میری پہلی ترجیح جو ہے وہ چہار سو ہے.
تو اب یہ چہار سو یہ ماہانہ رسالہ سے ہے یا سماہی ہے؟
نہیں دیکھیے ایسا تھا کہ ماہانہ ہی شروع کیا بہت دن, لیکن چونکہ انٹرویو کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے, اب یہ دو ماہ میں آتا ہے, گزشتہ 10-12 برس سے
یہی میں دیکھ رہا تھا,
باقاعدگی سے آ رہا ہے.
رو برو ادبی رسالے چہار سو کے مدیر جناب گلزار جاوید کے ساتھ ہمارا آپ نے مکالمہ سنا. یہ ادبی رسالہ انٹرنیٹ پر بھی پابندی سے شائع ہوتا ہے. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے. کلام شاعر بزبان شاعر محترمہ سبیہ سبا کا کلام انہی کی آواز میں.
تم جو آئے تو ہمیں اپنا پتہ یاد آیا, تم جو آئے تو ہمیں اپنا پتہ یاد آیا, وہ نشیمن جو ہمارا نہ رہا یاد آیا, چاند نکلا تو وہی داغ وفا یاد آیا, پھول مہکے تو وہی زخم ہرا یاد آیا. یاد آیا ہے تمہیں دیکھ کے دلدار وہی, ہاں وہی قیس وہی آب لاپا یاد آیا. تم نے دوران تکلم یوں ہی ایک نام لیا, ہم کو اس نام پہ کیا جانیے کیا یاد آیا. وہ سحر خیز میرا وہ میرا فیروز نشاں, صبح دم مجھ کو بانداز دعا یاد آیا. کیا کلائی کو سجاتی جو یوں ہی ٹوٹ گئیں, چوڑیوں پر تیرا پیمان وفا یاد آیا. اور جب پکارا تو وہ نزدیک رگے جا نکلا, حضرت توفیق ہمیں جب بھی خدا یاد آیا. میرا اصرار کہ بس مجھ کو سبیہ کہنا, اور ضد میں تیرا کہنا وہ سبا یاد آیا. دو شعر یہاں کے حساب سے سنیے.
جی شاد.
کہ تیرے آزادہ یہاں بے طاقت پرواز ہیں, ایک نئی غزل کے کچھ شعر ہیں یہ.
جی جی.
یہ یہاں کے بارے میں ہے. دیکھیے کہ کچھ آزاداروں نے ایسا نظم بامو در رکھا, مجھ کو تیری مجلس افسوس سے باہر رکھا. خشک سالی ہو کہ خاک اڑتی ہو سہنے باغ میں, تیرے غم نے میری آنکھوں کو ہمیشہ تر رکھا. جانتے تھے بس کہ اپنی آرزوؤں کا مال, کوئی اخواہی نہ پھوٹا دل پہ یوں پتھر رکھا. میرے گھر کی تنگ دامانی پہ کیوں جاتے ہیں لوگ, میں نے سب کے واسطے وا اپنے دل کا در رکھا. تیرے آزادہ یہاں بے طاقت پرواز ہیں, آرزو نے عمر بھر محتاج بالوں پر رکھا. اس چمن میں اے سبا اچھا یہ رنگ زیست ہے, یعنی اب امریکہ کی بات ہو رہی ہے. اس چمن میں اے سبا اچھا یہ رنگ زیست ہے, پہلے اپنا دل رکھا گروی پھر اپنا گھر رکھا. تو اب ساری زندگی یہاں لوگ مارٹگیج پہ رہتے ہیں. یہ وہ اشارہ ہے کہ اس چمن میں اے سبا اچھا یہ رنگ زیست ہے, پہلے اپنا دل رکھا گروی، پھر اپنا گھر رکھا.
بہت خوب. محترمہ سبیحہ صبا اپنا کلام پیش کر رہی ہیں.
بظاہر رونقوں نے، بظاہر رونقوں نے بزم آرائی نے جیتے ہیں، بظاہر رونقوں نے بزم آرائی نے جیتے ہیں، حقیقت ہے کہ ہم تنہا ہیں، تنہائی میں جیتے ہیں، سجا کر چار سو رنگی محل تیرے خیالوں کے، تیری یادوں کی رانائی نے زیبائی نے جیتے ہیں، تیری یادوں کی رانائی نے زیبائی نے جیتے ہیں، ستمگاروں نے آئی نے وفا منسوخ کر ڈالا، مگر کچھ لوگ ابھی امیدِ اجرائی نے جیتے ہیں، نہ ہے یہ دور پتھر کا نہ کانسی کا زمانہ ہے، کہ ہم تہذیب کے عہدِ کلیسائی میں جیتے ہیں، کہ ہم تہذیب کے عہدِ کلیسائی میں جیتے ہیں، ادھر ہر آن استقبال افکار ترو تازہ، ادھر ہم سر نگو ماضی تمنائی میں جیتے ہیں، ادھر ہم سر نگو ماضی تمنائی میں جیتے ہیں.
کلام شاعر بزبان شاعر محترمہ سبیحہ صبا کا کلام انہی کی آواز میں آپ نے سنا. اور اب تفہیم غالب. آج دیوان غالب کی غزل نمبر 141 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے ہیں.
آج ہم غالب کی غزل نمبر 141 پہ تبصرہ کریں گے. غالب نے یہ غزل 1821 میں لکھی اور اس غزل میں 6 اشعار ہیں. کہتے ہیں، سر گشتگی میں عالم ہستی سے یاس ہے، تسکین کو دے نوید کے مرنے کی آس ہے، ان ڈسٹریس دیر از ڈسپیئر ایٹ دا ورلڈ آف ایگزسٹنس، گیو دا گڈ نیوز ٹو پیس دیر از ہوپ آف ڈائنگ. بات یہ ہے کہ عالم سرگشتگی جو ہے، اس کو ہم اسٹوپیفیکیشن کہتے ہیں یا ڈسٹریس، کو اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ہم تسکین کو، پیس کو اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اب ہماری موت ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہمیں تسکین ہی تسکین ہیں. اب یہ کہ وہ گفتگو تسکین سے کر رہے ہیں یا ان کو تسکین ہوگی مرنے کے بعد، یہ دونوں مطلب یہاں آ سکتے ہیں. ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. تو کوئی یقین تو نہیں ہے کہ اس سرگشتگی کے باوجود موت واقع ہوگی جس سے تسکین ہو کہ وہ دوسرے کو دیکھ سکیں. وہ آگے کہتے ہیں کہ لیتا نہیں میرے دل آوارہ کی خبر، اب تک وہ جانتا ہے کہ میرے ہی پاس ہے. شی ڈز ناٹ انکوائر اباؤٹ دا ویگابونڈ ہارٹ فار شی اسٹل تھنگس دیٹ اٹ از ان مائی پوزیشن. اب یہاں پہ وہی غالب نے جو بات ان کی مشہور ہے کہ دو معنی زو معنی ہر جگہ آتی ہیں. پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب جو ہے میں دل کی خبر نہیں لیتا، یا نہیں پوچھتا کہ وہ آوارہ دل جو ہے وہ کہاں ہے، کہاں مارا مارا پھر رہا ہے. پھر وہ دوسرے مصرے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک جانتا ہے. اب یہاں اب تک جو ہے اس میں وہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ میرے ہی پاس ہے. اب وہ محبوب کے پاس ہے یا عاشق کے پاس ہے، یہ بتانا مشکل ہے. اچھا اب تک کے معنی یہ بھی سکتے ہیں سو فار, یہاں تک پہنچ کر تو اس کو یہ خیال آیا کہ وہ دل جو ہے وہ عاشق کے پاس ہے, تو وہ اگر آوارہ ہے تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اور اگر محبوب کے پاس ہے تو پھر ہمیں اس کی آوارگی کا کیا غم. کہتے ہیں کیجئے بیان سرور طبع غم کہاں تلک, ہر منہ میرے بدن پہ زبانیں سپاس ہے. ہاؤ لانگ کین دا ایکسٹیسی آف گریف ہیٹ بی نیریٹڈ, ایوری ہیئر آن مائی باڈی از اے ٹنگ آف تھینکس گیونگ. کچھ گفتگو جو ہے وہ ذرا یوں ہیں, جسم کے سارے بال جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں, اور ایک زبان کی ان کی شکل ہے, چونکہ ایک عجیب سا خیال غالب نے پیش کیا ہے. اچھا سرور طبع غم کہاں تلک, اچھا جب بال ان ویسٹرن رائٹنگس میں اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو اس سے آپ کے بال جو ہیں جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہاں اس گرمی سے طبع غم سے وہ بال جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن اس میں پھر بتا رہے ہیں کہ وہ کیا مزہ ہے, اس میں ایک کیفیت آتی ہے. اچھا اگر تھوڑے سے ہم بایولوجی اور میڈیسن کی طرف جائیں, تو جب بال کھڑے ہوتے ہیں ہمارے عام طور پہ, تو وہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلائٹ آف اور فائٹ سنڈروم, جس میں ایڈرینالین جو ہے وہ ہمارے جسم میں بنتی ہے, ہم کو تیار کرتی ہے اس جنگ کے لیے, اور اس ایڈرینالین کا ایک بہت سرور اور بہت مزہ آتا ہے اس کے ایڈرینالین ہائی ہونے میں. تو اب دیکھیے بات چونکہ شاعری کی ہے, کچھ بات دب کی ہو گئی, لیکن اس طرح سے اس کا معنی جو ہے بتانا تھوڑا سا آسان ہو گئے. پھر کہتے ہیں وہ غرور حسن سے بیگانہ اے وفا, ہر چند اس کے پاس دل حق شناس ہے. شی از اسٹرینجڈ ٹو فیتھفلنیس فرام دا وینٹی آف بیوٹی, ادر وائز فار شیور شی پزیسز اے رائچیس ہارٹ. اچھا محبوب جو ہیں وہ بیگانہ ہیں اور توجہ نہیں دے رہا اس پہ, ان کی وفاداری پر. تو کہہ رہے ہیں یہ اس کے حسن کا غرور ہے, اس کو برا نہ کہو. اب یہاں بات کچھ یوں ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی وہ تو تمہاری وفا کی طرف توجہ نہیں دیتا, تو کہتے نہیں اس کے پاس وہ اتنا برا نہیں ہے, دل اس کا حق شناس ہے, یہ سب اس کو غرور حسن ہے جس نے اس کو مبتلا کر رکھا ہے اس انداز سے کہ وہ میری وفا کا خیال نہ کر سکے. ہر چند اس کے پاس دل حق شناس ہے, تو اس طرح سے انہوں نے محبوب کو کور کیا یہاں پر تاکہ اس کی غیرت جو ہے وہ رہ جائے, یا شاید اپنے آپ کو دل بلانے کے لیے خیال اچھا ہے. پھر کہتے ہیں پی جس قدر ملے شب مہتاب میں شراب, اس بلغمی مزاج کو گرمی ہی راز ہے. Drink wine to whatever extent available in the moonlit night. For this phlegmatic disposition, only warmth suits us. بلغمی مزاج گریک فلاسفی گریک لٹریچر میں بھی لکھا آیا ہے اکثر, اور گفتگو ہوتی مزاج کی یین یین, اور چائنیز میڈیسن میں بھی گریک میڈیسن میں بھی ہے کہ ویٹنس جو ہے وہ ایک بتائی گئی ہے, اور جب بلغمی ہو جاتا ہے سینہ تو پھر شراب بھی پیش کی جاتی ہے اس بلغم کو ختم کرنے کے لیے. تو شعر میں کوئی اتنا بڑا احساس نہیں ہے جس کو اس طرح توجہ ہو, ایکسیپٹ ایک انہوں نے تیفیت کا بیان کیا ہے, شاید کسی نے پوچھا ہو غالب بہت شراب پی رہے ہو, تو کہتے ہیں ہاں اس لیے کہ میں بلغم جو ہے اس کو صاف کرنے کے لیے شراب پی رہا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پی جس قدر ملے شب مہتاب میں شراب, اب وہ بھی مہتاب کا جو کانسیپٹ وہ بھی کول وہ بھی ویٹ کی طرف جاتا ہے, تو اس طرح سے انہوں نے ایک سین بنایا ہے اور ایک جواز پیش کیا ہے شراب پینے کے لیے. اور آخر میں کہتے ہیں ہر ایک مکان کو ہے مکی سے شرف اسد, مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. ایوری ڈویلنگ ارنس اٹس ڈگنیٹی تھرو اٹس ڈویلرس اسد, بیکاز مجنو ہیز ڈائڈ دا ولڈرنیس از سیڈ. پہلا مصرع بالکل صاف ہے, اس گھر میں کون رہتا ہے, اس گھر کی شان جو ہے اس مکین سے ہے. پھر کہتے ہیں چونکہ مجنو جو ہے وہ چلا گیا ہے تو جنگل جو ہے وہ اداس ہو گیا ہے. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اب تین ہو سکتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ کہاں آئے گا اس کے مقابلے کا کوئی شخص اس جنگل میں رونق کرنے کے لیے, یا اس جنگل کی دیکھ بھال جو ہے وہ اب کون کرے گا, یا یہ کہ جنگل جو ہے وہ بالکل ویران ہو گیا ہے کیونکہ اس میں وہ شخص موجود نہیں ہے.
تفہیم غالب. دیوان غالب کی 141 غزل کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اور اب آخر میں سماعت فرمائیے ایک افسانہ, پہلا اور تیسرا, سنا رہے ہیں خالد حمید.
پہلے درجے میں لوگ کفن کی طرح اجلا لباس پہنے, اسپرنگ والی نشستوں پر بیٹھے, گاڑی کے جھٹکوں میں موم بتیوں کی طرح ہل رہے تھے. ان بتوں کے ہاتھوں میں اخبار تھے یا چمکیلے امریکی ناول. کھڑکی کے قریب جو عورت بیٹھی تھی وہ بھی ایک آبی تصویر کی طرح ساکت و جامد نظر آتی تھی. یہاں کوئی کسی سے بات نہ کرتا تھا, کوئی کسی کی طرف دیکھتا نہ تھا. یہاں خاموشی تھی اور ایک طویل گہرا سناٹا, اور رمیش کو معلوم ہوا جیسے وہ کسی ہزار سال پرانے مندر میں آ نکلا ہو اور حیرت سے پتھر کے بتوں کو دیکھ رہا ہو. تیسرے درجے میں بڑی بھیڑ تھی, وہ بڑی مشکل سے اندر آ سکا اور ڈبے کے دروازے کے قریب ہی کھڑا ہو گیا. ذرا سی جگہ اسے ملی جس میں وہ ایک پاؤں فرش پر لٹکا سکا, دوسرا پاؤں لٹکانے کی جگہ نہ تھی. دوسرا پاؤں اس نے ذرا پیچھے سرکایا تو سیاہ چمکیلے بالوں والی سانولی کرسچن حسینہ نے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا, مگر رمیش بھی مجبور تھا. اب اس کی ایک ٹانگ ٹخنے سے لے کر ران تک اس سانولی لڑکی کی ٹانگ سے چپک گئی تھی, اور اب وہ دونوں ٹانگیں گاڑی کی لے پر ڈبل اسپرنگ کی طرح حرکت کرتی تھیں. یہ محض اتفاق تھا, مگر انسانی جسم کو کیا کیا جائے, یہ بھی ایک مشین ہے. جب تک یہ مشین چلتی ہے, حرکت کرتی ہے, اس سے نتائج مرتب ہوتے رہتے ہیں. چنانچہ لڑکی کا چہرہ بے حد ملی ہو گیا, اور رمیش کو اس کے بالوں سے خوشبو بھی آنے لگی, اور لڑکی کے چہرے پر پسینے کی ننی ننی بوندیں پھوٹ نکلیں جیسے پھول کی پتیوں پر شبنم بکھر جاتی ہے. اس کے کان میں وہ آویزہ گاڑی کی لے پر ڈول رہا تھا. شاید اب رمیش کا دل بھی اس لے پر ڈول رہا تھا, اور اس کا جی چاہا کہ وہ اس عیسائی حسینہ کو اپنی باہوں میں لپٹا لے اور اس کے چھوٹے سے اتکھلے دہن پر اپنے ہونٹ رکھ دے. وہ تو خیریت ہوئی کہ لوکل فاسٹ نہیں تھی, اگلے اسٹیشن پر رک گئی, اور یہاں پر بہت سے مسافر اتر گئے, اور دوسرے مسافروں کے ریلے اندر آنے سے پہلے اس عیسائی حسینہ نے اپنے لیے ایک سیٹ تلاش کر لی, اور اپنے پھولدار میلے سائے پر کمر سے کولے تک ہاتھ پھیرتی ہوئی ایک ادھیڑ عمر کی ماہی گیر عورت کے پاس بیٹھ گئی. رمیش نے اور پھر اس عیسائی لڑکی نے ایک لمحے کے لیے محبوب نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. اس کی ایک نگاہ میں کتنا ملال تھا, پھر دوسرے لمحے میں جیسے برقی روڑ ٹوٹ گئی, اور پھر ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے. لیکن ان دونوں کے درمیان ایک صدی ایسا لمبا لمحہ آیا تھا جب وہ دونوں مکمل اجنبی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے تھے جیسے دو چاہنے والے ہی ہو سکتے ہیں, اور رمیش سوچنے لگا یہ انسانی جسم بھی کتنی عجیب مشین ہے. جب برقی رو کٹ جاتی ہے تو جذبات کام نہیں کرتے, اور جب تک برقی رو جاری و ساری ہے ساری کائنات رقص کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. اور ریلے میں دو سرکاری چپراسی داخل ہوئے, اور تین چار سادھو اور ایک بھیک مانگنے والا جو مختلف جانوروں کی بولیاں بول کر پیسے مانگ رہا تھا. یہ بھیک منگا دونوں آنکھوں سے اندھا تھا, اس کا سر گھٹا ہوا تھا, اور اس کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے, اور وہ کبھی اپنا دایاں ہاتھ منہ پر رکھ کے اور کبھی بایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ دونوں اپنے منہ کے قریب لے جا کے مختلف آوازیں نکالتا تھا. یہ کوا بولتا ہے, کان کان, اندھے نے کبھی کوا دیکھا ہے؟ جب اپنے سیاہ چمکیلے پروں کو پھیلا کر نیلے آسمان پر پرواز کرتا ہے اور شریر بچوں کی طرح شور مچاتا ہے. یہ پہاڑی کوا. پہاڑی کوا، تو نے پہاڑ دیکھے ہیں اندھے؟ اونچے اونچے پہاڑ جن کی سر بفلک چوٹیوں پر سفید برف ہوتی ہے، جن کے سینے سے آبشار بہتے ہیں، اور جنگل کے سبز پہرانوں میں گلہریاں اور خرگوش اور چھوٹے چھوٹے بندر اور لنگور اور خوبصورت پروں والے تیتر اپنی زندگی کی خوبصورت تصویر بناتے ہیں. پھر کبھی کبھی کسی کھڑک کے تنے سے لگا ہوا کوئی ریچھ چاروں طرف دیکھتا ہے اور ہوا میں اپنی تھوتنی کو اونچا کر کے شہد کے چھتوں کی خوشبو سونگتا ہے. یہ ہوائی جہاز کی آواز. تو نے ایلومینیم کا وہ سفید پرندہ دیکھا ہے جو پروپیلر گھماتے ہوئے چار انجنوں کا شور مچاتے ہوئے فضا میں اڑتا ہے اور جس کے پیٹ میں انسان اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح اس گاڑی کے ڈبے میں مسافر بیٹھے ہیں. مگر ہوائی جہاز میں ایسی بھیڑ نہیں ہوتی، ایسے بھک منگے بھی نہیں ہوتے. وہاں آرام دہ کرسیاں ہوتی ہیں اور خوبصورت پردے ہوتے ہیں اور سیم تن نازک بدن حسین عورتیں مسافروں کو رنگ رنگ کاغذوں میں لپٹے ہوئے سوندے سوندے چاکلیٹ کھلاتی ہیں. ماہی گیر عورت جو بیڑی پی رہی تھی اس نے اندھے کو ایک آنا دیا اور بولی، جاب دفان ہو جا، کسی دوسرے ڈبے میں جا کر یہ بولیاں سنا، بہت مغز چاٹ لیا تو نے. اتنا کہہ کر وہ خوب پھیل کر بیٹھ گئی. عیسائی لڑکی پھر سمٹ گئی. ماہی گیر عورت نے اپنی خالی ٹوکری جس میں مچھلیوں کی باس رچی ہوئی تھی اپنے ہاتھوں سے خوب اچھی طرح تھپتھپائی، اسے جھاڑ پونچھ کے سیٹ کے نیچے رکھ دیا اور خوب زور زور سے بیڑی پینے لگی اور کرسچن لڑکی سے کہنے لگی، مچھلی تو بڑے شوق سے کھاتی ہے اور اب یہاں ناک پر رومال رکھتی ہے، تیری یہ بٹن جیسی ناک سڑ تو نہیں جائے گی بھلا؟ کرسچن حسینہ نے ناک سے رومال ہٹا لیا. آس پاس کے لوگ ہنسنے لگے. ماہی گیر عورت اور زور زور سے بیڑی پینے لگی. ہنسنے اور بیڑی پینے کے درمیان اسے کھانسی آ گئی. اب وہ ہنس رہی تھی اور بیڑی کا دھواں اس کے نتنوں سے نکل رہا تھا. اس کے آنکھوں کے نیچے اور کنپٹیوں کے قریب کی جھریاں اور گہری ہو گئی تھیں اور کانوں میں سونے کا بوجھل دبکڑا کسی تلائی مچھلی کی طرح لٹک رہا تھا، جیسے مچھلی کانٹے میں پھنس کر بار بار تڑپ رہی ہو. ایک سادھو دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کل نرگس کی نئی تصویر دیکھی رہی بولی سنیما میں، واہ واہ مزہ آ گیا. رام جانے لڑکی کیا ہے، امرت کا گھونٹ ہے. تو نے ری بولی کی تصویر دیکھی ہے؟ نہیں گرو، اپن کے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے. برسوں میرے گرو کو سیٹ پھرسڑ مل کے ہاں دکشنا ملی تھی 8.5 آنے، گرو نے مجھے دیے، میں تو سرکس دیکھایا. مگر رام جانے سرکس کی چھوکریوں میں وہ دم نہیں ہے. اب کے گرو نے آنکھ کھولی، وہ سیٹ پر ہی بھنگ اور چرس کے مراقبے میں چلے گئے تھے. اب کہ انہوں نے اپنے چیلوں سے جو یہ گفتگو سنی تو انہوں نے ایک آنکھ کھولی اور شکایت کرنے والے چیلے سے کہا، کل تجھے 10 آنے دوں گا، رام پان میں سوبنا سامرت کو دیکھائی ہو، بالکل سیتا ماتا معلوم ہوتی ہیں، گنگا مائی کی طرح شیتل اور نرمل. چھوٹا چیلا ٹھنکنے لگا، نہیں گرو، ہم تو نرگس کی نئی تصویر دیکھیں گے، سنا ہے اس میں ایک ڈانس بہت اچھا ہے. گرو بولے، ابے جا، وہ ڈانس کیا ہوگا؟ یاد ہے اپنے گاؤں کی وہ مہتاری چمارن، گنگا میاں کی سوگند لے لو، اس سے اچھا کون ناچے گا؟ کیوں بے بھورے، یاد ہے وہ برسات کا میلہ؟ بڑا چیلا ہونٹ تر کر کے بولا، مہتاری کا جواب نہیں ہے گرو، میں سمجھتا ہوں اب کہ تم سردیوں میں دیس جاؤ تو اسے ساتھ ہی لے آؤ، بیکار میں یہاں سے ہر مہینے منی آرڈر بھیجتے ہو، یہیں ایک فلم کمپنی کھول دیں گے، کیوں بے چچا؟ چچا بڑے گرو کا پاؤں دابنے لگا، ہاں گرو ہو جاؤ پھر. بڑے گرو مسکرائے، انہوں نے لنگوٹ کی تہ میں ہاتھ ڈال کے ایک چونی اور تین دونیاں نکالیں اور انہیں چھوٹے چیلے کی ہتیلی پر رکھ کر کہا، جا تو بچہ ہے، ابھی نرگس کی فلم دیکھ، میں تو موہ مایا سب تیاگ چکا، خالی رام کا نام لیتا ہوں۔ بڑے گرو نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گانچے کے مراقبے میں چلے گئے۔ چند کلرک آمنے سامنے دو سیٹوں پر بڑے زور کی بحث کر رہے تھے۔ ریلوے ہڑتال نہیں ہوئی، اچھا ہوا۔ کمیونسٹ بہت شور مچاتے تھے، سالوں کی بتیا بیٹھ گئی، بہت اچھا ہوا۔ کیسے اچھا ہوا؟ ایک پارسی کلرک نے ناک میں گنگناتے ہوئے کہا۔ ارے ملک میں بڑا خطرہ تھا بفروان جی بھائی، تم کیا جانو، گجرات میں کال پڑا تھا، اگر ہڑتال ہو جاتی تو لوگ بھوکے مر جاتے۔ اب کیا گجرات میں کام ختم ہو گیا ہے؟ مہنگائی ختم ہو گئی ہے، بھوک ختم ہو گئی ہے؟ تیسرا کلرک بولا۔ دوسرا کلرک بولا، ہاں اس کو جواب دو۔ پہلا کلرک بولا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تو اپنی حکومت آئے 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ دوسرا بولا، 2 سال ہی میں کیا کم ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی، سچ جانو میں نے 6 مہینے سے جراب تک نہیں پہنی، بڑا لڑکا اسکول سے اٹھا لیا۔ وہ کیوں؟ فیس دگنی ہو گئی، کتابوں پر محصول لگا دیا، بچوں کو کہاں سے پڑھاؤں۔ میں نے اسے راشنی کے محکمے میں چپڑاسی کی ملازمت دلوا دی، دیکھ لینا ایک روز ترقی کرتا کرتا وزیر اعظم بن جائے گا۔ سب کلرک ہنسنے لگے۔ پہلا کلرک کہنے لگا، مگر مجھے تو کمیونسٹوں کی ہار پر خوشی ہے، ہڑتال سے پہلے کتنا اچھلتے تھے۔ تمہارے سوشلسٹوں نے عین وقت پر دھوکا دیا، پارسی بولا۔ مگر کوئی تو آتا، کہیں پر کچھ تو ہوتا، سب بھیگی بلی بن کر بیٹھ گئے، ایک مزدور بھی نہیں اٹھا۔ اور یہ لوگ ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، یہ کمار مزدور اور اجٹ کسان ہیں۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جتنا دبا کے رکھا جائے اتنا ہی یہ ٹھیک رہتے ہیں، ذرا ڈھیل دے دو تو سر چڑھ جاتے ہیں۔ سرکار نے ٹھیک کیا۔ ایک اور آدمی بولا، 9 مارچ کو دیکھا نہیں تھا، چپے چپے پر پولیس اور فوج کا پہرا تھا، ریل کی پٹڑی پر، اسٹیشنوں پر، کارخانوں پر، لوگ ورک شاپ میں، سنا ہے کوئی ہل نہیں سکتا تھا، حکم تھا کوئی ذرا چیں چپٹ کرے تو اسے گولی سے اڑا دو۔ ایک آدمی جس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور جس کے رخسار اندر کو دھسے ہوئے تھے اور جس کے گھٹنوں پر تیل کے بڑے بڑے داغ تھے اور میل کی تہیں، اور جو بڑی بے چینی اور پریشانی سے یہ گفتگو سن رہا تھا، یکایک اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اس کلرک کو جو گولی سے اڑا دینے کا ذکر بڑی شیخی سے کر رہا تھا، زور سے ایک تماچا مارا۔ تماچا اس زور کا تھا کہ کلرک کا منہ دوسری طرف گھوم گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں دوسرے لوگوں نے مزدور کو پکڑ لیا۔ مزدور نے زور سے اپنی باہیں چھوڑا لی اور کہا، اب دیکھنا سالو۔ یہ لوگ اس پر پل پڑے۔ ایک کونے میں 4 مارواڑی تاش کھیل رہے تھے، انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کیا، پکڑو پکڑو اسے، یہ کمیونسٹ ہے، مارو مارو اسے، جان سے مار دو، پولیس کے حوالے کر دو۔ مزدور لڑ رہا تھا لیکن وہ اکیلا تھا اور وہ بہت سارے تھے، پھر بھی 4 آدمیوں کو خاطر میں لاتا تھا۔ اس نے مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور ایک کونے میں سے ایک آدمی اٹھا۔ اس نے بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس نے کلر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر ماہی گیر عورت بیڑی کا دھواں نکالتی ہوئی اٹھی اور اس نے مچھلی والی ٹوکری لوگوں کے سر پر دے ماری اور چیخنے چلانے اور گھونسے مارنے لگی۔ ایک گھونسا غلطی سے رمیش کو بھی لگا اور اسے معلوم ہوا کہ مچھلی بیچنے والی عورت کا گھونسا کتنا تگڑا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک عورت آ گئی، اس نے بھی بڑے اچھے اور رنگین کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے مزدور کی حمایت میں لڑنے لگی۔ ایک سادھو کا منڈل ایک مارواڑی کے سر پر اوندھا ہو گیا اور اس میں دال، چینی، چاول، سنگترے کی قاشیں، چمبیلی کے پھول، بینگن کی بھاجی اور پھسی ہوئی سرخ مرچیں چاروں طرف پھیل گئیں اور لوگ کھانسنے لگے اور مارواڑی چلانے لگا اور کسی نے ان کی تاش اٹھا کر باہر پھینک دی، کسی نے پگڑی اچھال دی اور 2 مارواڑی رونے لگے اور چلانے لگے، کمیونسٹ آ گئے، زنجیر کھینچو، ہڑتالی آ گئے، ہڑتالی آ گئے۔ یکا یک گاڑی کھڑی ہو گئی اور پھر پولیس آ گئی۔ جب مجمع ذرا چھٹا تو معلوم ہوا کہ میلے میلے کپڑوں والا مزدور غائب ہے اور ماہی گیر عورت کا ٹوکرا ٹوٹ گیا ہے اور نوجوان عورت کا رنگین لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے والے نوجوان کا منہ نچا ہوا تھا اور اس کے ہونٹ سے خون نکل رہا ہے، لیکن ماہی گیر عورت کا زیادہ نقصان ہوا۔ ہاں، وہ ان لوگوں کی گد دے کر ہنس رہی تھی جنہوں نے مزدور کو پکڑنا چاہا تھا۔ پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ مارواڑی ہاتھ بڑھا بڑھا کر گرجنے لگے، یہی تھی جو اس کے لیے لڑ رہی تھی، اور یہ آدمی، یہ عورت، یہ جوان، یہ بابو، اور وہ کمبخت ہڑتال کرانے والا کمیونسٹ تھا، اس کو انہوں نے بھگا دیا۔ ماہی گیر عورت نے چلانے والے مارواڑی کی طرف نے ٹوکری زور سے پھینکی، جو ٹھیک اس مارواڑی کے گلے میں آویزاں ہو گئی۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ ماہی گیر عورت بولی، تو لڑائی میں کیا حصہ لے گا؟ تو نہ مرد ہے نہ عورت، تو دلال ہے دلال، دونوں طرف سے کمیشن کھاتا ہے۔ تیرے جیسا مارواڑی ہمارے دار سوا میں بھی تھا، وہ ہماری مچھلیوں کو اپنے ٹرکوں میں بھر کر شہر لے جاتا تھا اور سارا پیسہ خود ہڑپ کر جاتا تھا۔ اب ہم سارے گاؤں کے ماہی گیروں نے مل کر اپنا ٹرک لے لیا ہے، خود مچھلی سمندر سے نکالتے ہیں، اپنے ٹرک میں لے جا کے شہر میں بیچتے ہیں۔ پہلے میرے کان میں ایک چاندی کی بالی نہیں تھی، اب دیکھ یہ سونے کا بگڑا، تیری چپڑی بچڑی بیوی کے پاس بھی ایسا نہ ہوگا۔ پولیس والے اس سے پوچھنے لگے، کون تھا وہ؟ وہ بولی، وہ میرا بیٹا تھا۔ ہاں وہ میرا بیٹا تھا، وہ جہازی تھا نا دار سوار میں، جب جہازیوں کی ہڑتال ہوئی تو اس نے اکیلے پانچ گوروں سے لڑائی کی، تم نہیں جانتے ہو اور اخباروں میں بھی یہ کسی کو معلوم نہیں، مگر وہ میرا بیٹا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے اسے پانچ گوروں سے لڑتے دیکھا، اور آج جو آدمی یہاں سے بھاگا وہ بھی میرا بیٹا تھا، کیونکہ وہ بھی اس طرح کی ہڑتال چاہتا تھا جس کے لیے میرا بیٹا مارا گیا، اس لیے میں نے اسے بچا لیا، اب تمہارا جہاں جی چاہے لے چلو۔ پولیس والوں نے اسے گاڑی سے نیچے اتار لیا۔ گاڑی چلتے چلتے رمیش نے دیکھا کہ وہ عورت پولیس والوں سے ماچس مانگ رہی ہے۔ ماچس لے کر اس نے اپنی بیڑی سلگائی اور ماچس کی روشنی اس کی گہری آنکھوں میں چمک اٹھی، اور اس کی آنکھوں کے نیچے اور کنپٹیوں کے ارد گرد جھریاں گہری ہو گئیں، اور تلائی بگڑا اس کے کانوں میں بار بار غصے سے ہلنے لگا۔ پھر گاڑی آگے نکل گئی۔ رمیش ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ہی وہ نوجوان جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نوجوان کے قریب بیٹھا ہوا تھا، جس کا رنگین لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ وہ نوجوان رمیش کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، وہ بچ گیا، اب ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے سر ہلا دیا، میں جانتا ہوں، مگر وہ بھی میری طرح کوئی مزدور دکھائی دیتا تھا۔ رمیش نے پوچھا، تم مزدور ہو مگر تمہارے کپڑے تو؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہمارا آج ہی بیاہ ہوا ہے، یہ بیاہ کے کپڑے تھے، میرے بھی اور اس کے بھی۔ اور اس نے اپنی بیوی کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، بڑی مشکل سے یہ کپڑے سلائے تھے، خیر کوئی بات نہیں، اپنا ساتھی تو بچ گیا۔ وہ اپنی نوجوان بیوی کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ اس کی بیوی نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا، اور پھر اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے امرود کو اس نے دانتوں سے کاٹا، اور لجائی ہوئی دلیری سے اس جھوٹے امرود کو اپنے خاوند کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ نوجوان مزدور امرود کھانے لگا، اور اس کے مضبوط ہاتھ نے بیوی کو اپنے شانے سے لگا لیا۔ رمیش آہستہ سے وہاں سے اٹھ گیا۔ دوسری طرف ڈبے کے قریب مارواڑی اپنی پگڑیاں، اچکنے اور دھوتیاں درست کر رہے تھے۔ ایک مارواڑی نے اپنی جیب سے تاش نکالتے ہوئے کہا، کیا ہوا، مچھلی والی نے تاش باہر پھینک دیے؟ ہمارے پاس دوسرے تاش ہیں۔ رمیش نے مارواڑیوں کے اوپر جھک کر کہا، تمہارے پاس صرف ایک تاش ہے، لیکن مچھلی والی کے پاس سارا سمندر ہے اور اس کی ساری مچھلیاں ہیں، تم اسے جیت نہیں سکتے۔ لوگ کفن کی طرح اجلا لباس پہنے، اسپرنگ والی نشستوں پر بیٹھے، گاڑی کے لے پر مومی بتوں کی طرح ہل رہے تھے۔ ان بتوں کے ہاتھوں میں اخبار تھے، اور چمکیلے امریکی ناول لیے کھڑکی کے قریب جو عورت بیٹھی تھی وہ ایک بے جان آبی تصویر کی طرح ساکت و جامد نظر آتی تھی۔ یہاں کوئی کسی سے بات نہ کرتا تھا، کوئی کسی کی طرف دیکھتا نہ تھا، یہاں خاموشی تھی اور ایک طویل گہرا سناٹا، اور رمیش کو معلوم ہوا جیسے وہ کئی ہزار سال پرانے مندر میں آ نکلا ہو اور حیرت سے پتھر کے بتوں کو دیکھ رہا ہو۔
پہلا اور تیسرا، یہ افسانہ آپ کو خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔